الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحمد لله على إحسانه، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکریہ اور اس کی مہربانی کہ اس نے مناسک حج پر گفتگو کرنے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی، اور حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا طریقہ کسی حد تک تفصیل سے اور اس کے بعد اختصار کے ساتھ بھی عرض کیا گیا، اور اگر کوئی آدمی حج کی اور مناسک کی ان تمام چیزوں کو سن لے گا تو اندازہ یہی کیا جاتا ہے کہ وہ انشاءاللہ اپنا حج آسانی سے کر سکے گا. چند ایک چیزیں جو حج میں باقی ہیں ان میں سے ایک مثلا یہ ہے کہ حج کی شرائط کیا ہیں، اور عورت کا حج مرد کے حج سے مختلف کیسے ہے، اور اگر آج کی نشست میں کچھ وقت مل گیا تو یہ بھی عرض کریں گے کہ بچے کا حج کیسے ہوگا. اور اس کے بعد دو بڑی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک تو مدینہ منورہ میں حاضری اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ و شریفہ و عالیہ میں انسان کیسے پیش ہو، خواہج سے پہلے اور خواہج کے بعد. اور ایک چیز یہ بھی کہ جو واجب ترتیب ہے یہ کیا ہے. بہت سے حضرات نے اپنے خطوط میں یہ مسئلہ دریافت کیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ 10 ذی الحج کو رمی، نہر، حلق اور طواف زیارت ان چاروں کے درمیان کوئی ترتیب اگر نہیں کرے گا تو ارشاد فرمایا کہ لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے. تو اتنی احادیث ہونے کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آخر اس ترتیب کے واجب ہونے پر زور کیوں دیتے ہیں؟ اور حنفیوں کا یہ فتویٰ بظاہر حدیث کے خلاف ہے، لیکن لوگوں کا یہ کہنا درست نہیں ہے. اور انشاءاللہ جب اس کی تشریح ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ شریعت کا مزاج کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اجتہاد فرماتے تھے تو جس حد تک اس دماغ کی پرواز تھی اور جس بلندی پر وہ جا کر فتویٰ دیتے تھے اس کو عام انسان نہیں پہنچ پاتے تھے. سو اللہ تعالی کی توفیق سے پھر حج کی بات ہی شروع ہے، اور حج کی شرائط میں سے تمام مردوں اور عورتوں کے لیے سب سے پہلی شرط تو اسلام ہے. اگر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے تو اس انسان کا کوئی حج نہیں ہے. اور یہ بہت ضروری شرط ہے، اور صرف حج ہی نہیں، کوئی آدمی اگر مسلمان نہیں ہے تو آپ خود سوچیں، آپ سے ہی کوئی فتویٰ پوچھے کہ ایک آدمی مسلمان نہیں اور وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکات دے دے، تو کیا یہ ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ صاحب، جب ایک آدمی مسلمان ہی نہیں ہے تو اس پر نماز کیسے فرض ہوگی اور حج کیسے فرض ہوگا؟ اس لیے جتنے بھی کافر ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہے، حج اس کا نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی آدمی تمام اسلام کی چیزوں کا اقرار کر لے اور یہ کہہ دے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں لیکن اللہ کو نہیں مانتا، تو آپ سوچئے پھر اسلام کہاں رہا؟ کیا کوئی یہ کہہ دے کہ میں اسلام کا، اللہ تعالی کا، سب چیزوں کا قائل ہوں لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، یا یہ کہہ دے کہ میں ان کی نبوت کا بھی قائل ہوں لیکن ختم نبوت کا قائل نہیں ہوں، تو پھر اسلام رہتا ہی نہیں ہے، لہذا اس کا حج بھی نہیں ہے۔ اور یہی حال اس انسان کا بھی ہے جو منافق ہے۔ منافق کا بھی کوئی حج نہیں، اس لیے کہ جب اسلام ہی نہیں ہے تو منافق انسان کو حج پر ثواب کیا معنی رکھتا ہے، وہ تو عذاب ہو جائے گا۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ وہ کافروں اور منافقوں کو جمع کرے گا جہنم میں، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ منافقوں کو کافروں سے نچلے درجے میں جہنم میں رکھے گا، کیونکہ منافق انسان اپنے کرتوت اور کاموں میں کافروں سے بڑھ کر مسلمانوں کو نقصان دیتا ہے۔ اس لیے یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی انسان منافق ہے تو اس کا بھی کوئی حج نہیں ہے۔ نفاق دو طرح کا ہے، ایک تو ہے عملی طور پر، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے وعدے کی جان بوجھ کے خلاف ورزی کرنا، جیسے لوگوں سے بات بات پہ لڑنا، اس طرح کی چیزیں۔ یہ آدمی اپنے عقیدے کا منافق نہیں، اس انسان کا دل اللہ کی وعدانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت، تقدیر، قیامت، ہر چیز کو مانتا ہے، تو اس انسان کو تو حج کرنا ہی ہے۔ عملاً جو اس میں نفاق ہے، جسے دوسرے لفظوں میں آپ فسق سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ اس کو اپنی شخصیت سے دور کرنا چاہیے۔ اور ایک آدمی جو ظاہر میں مسلمان ہے اور دل میں اس کے اسلام سے نفرت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اسلام مٹ جائے، ختم ہو جائے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان باقی نہ رہیں، اور وہ سرے سے اللہ کو مانتا ہی نہیں اور قرآن اور حدیث اور یہ سب چیزیں اسے سمجھتا ہے کہ علیہ باللہ یہ ڈھکوسلے کی چیزیں ہیں، تو یہ سب باتیں جو اس نے اپنے عقیدے میں رکھی ہوئی ہیں، یہ ہے وہ پکا اور اصل منافق جس کی اللہ نے مذمت فرمائی۔ اس لیے اگر نفاق ہو انسان میں، مت جائے حج کو، خام خواہ پیسے ضائع کرنے کی بات ہے۔ اسلام پہلی شرط ہے، اور دوسری چیز اس انسان کا حج کی فرضیت کا علم ہونا ہے، کہ دار الحرب میں ہو اور حج کی فرضیت کا اسے علم ہو۔ اسی طرح تیسری بات یہ کہ وہ بالغ ہو، اور نابالغ بچوں پر حج فرض نہیں ہوتا، اس کی تشریح ابھی انشاءاللہ بچے کے احکامات حج کے اس میں آ جائے گی۔ ایسے ہی عقل مند ہو، دیوانہ آدمی عقل بمقابلہ بے وقوفی کے نہیں، وقوف اور بے وقوف دو الگ باتیں ہیں، یہ عقل کی خود کمی بیشی ہے، کم عقل ہو، بے وقوف ہو، اس پہ بھی حج فرض ہو جائے گا، لیکن عقل کے مقابلے میں اصل چیز جو جنون ہے، پاگل پن ہے، پاگل پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ ایسے ہی استطاعت کا ہونا کہ وہ آدمی بیت اللہ میں حاضری کے بعد وطن واپس آ سکے، آنے جانے کا خرچ بھی، اور جو اس کے متعلقین ہیں پیچھے گھر میں، ان کو اتنی مدت کے لیے وہ کھانے پینے کا، ان چیزوں کا جو ضروریات زندگی ہیں، اس کا بندوبست کر کے جائے۔ اور چھٹی چیز حج کے وقت کا ہونا ہے۔ کوئی آدمی رجب میں حج کے لیے چلا جائے تو وہ انسان حج کے وقت میں نہیں آیا، حج کا وقت آ جائے۔ اور ایسی ہی جسمانی صحت بھی ضروری ہے، اس لیے اگر کوئی مریض ہے جو نہیں جا سکتا تو وہ اس پہ سے حج ساقط ہو جائے گا، لیکن مرض کی کچھ شرائط ہیں جو تفصیل سے پہلے بیان ہو چکی، اور اگر اسے صحت کی امید ہی نہیں ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ وصیت کرے۔ اور راستے کا پر امن ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ راستوں کا امن ہو، غارت نہ ہو، اور ایسے ہی قید میں نہ ہونا۔ اگر کوئی شخص قید میں ہے اور حکومت کی طرف سے ممانعت ہے، نہیں جا سکتا، تو اس شخص پر بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ اور یہ شرائط جو اب تک کہی گئیں، مرد عورت سب برابر ہیں اس میں، اور عورتوں کے لیے دو شرطیں مزید ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو، اس کا شوہر ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ایسا رشتہ دار جس کے ساتھ اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ اور یہ شرط حنفی فقہا لگاتے ہیں، باقی ائمہ میں سے بعض ایسے ہیں جو عورت کے سفر حج کے لیے محرم کی شرط کے قائل نہیں ہیں، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ حضرات وہ کہتے ہیں کہ اگر بہت سی خواتین جو ایک دوسرے کی جاننے والی ہیں اکٹھی ہو کر چلی جائیں حج کے لیے، اور راستہ امن کا ہو اور اطمینان ہو اور کوئی ایسی خدشہ نہ ہو ان کی آبرو کو، تو وہ حج کر سکتی ہیں۔ ایک تو عورتوں کے لیے یہ ہو گیا حنفی فقہا کے، اور دوسری شرط جو عورتوں کے لیے دیگر ائمہ بھی کہتے ہیں وہ ہے عورت کا عدت سے خالی ہونا، یعنی عدت والی جو خاتون ہیں یہ حج کے لیے نہیں جائیں گی، اگر یہ چلی گئیں تو انہیں پھر دوبارہ حج کرنا پڑے گا، تو عدت والی خاتون حج پہ نہیں جا سکتی۔ یہ سب چیزیں خواتین اور مردوں کی حج کی شرائط میں سے ہیں، اور اگر اس میں کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں ہوتی تو اس انسان پر حج فرض نہیں ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ حج میں جو چیزیں ضروری ہیں، بہت اہم عملی اعتبار سے، ان میں سے ایک حلال مال کا بندوبست کرنا ہے، اور حلال کا پیسہ ہو اس کے ساتھ حج کرنے جائے، اگر پیسہ حرام کا ہے تو اس انسان کو حج نہیں کرنا چاہیے۔ حلال مال، یہ ساری عبادات حتیٰ کہ دین کی بنیاد ہے، اور اگر پیسہ حلال نہیں ہے تو وہ نماز نماز نہیں، وہ جو کپڑے پہنتا ہے اور جو احرام کی چادریں خریدتا ہے اللہ کے ہاں وہ بھی قبول نہیں، اور جو صدقہ دیتا ہے حرام مال کا، وہ حرام مال کا صدقہ دینا قبول تو کہاں ہو، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، باقی اگر وہ آدمی کافر نہ ہو جائے بس یہی کافی ہے، کیونکہ حرام کا مال ہے نا، تو حرام مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی گندگی کا ٹوکرا بھر کے اور اسے بادشاہ وقت کو بھیج دے کہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، تو سوچئے اگر حاکم وقت اسے سزا دے تو روا ہے، درست ہے، کیونکہ یہ مذاق اڑانے کی بات ہے۔ اس لیے اب جو حج اور نماز اور صدقے پر خدا کی برکتیں نازل نہیں ہوتی اور حالات نہیں تبدیل ہو رہے مسلمانوں کے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ مال حلال کا نہیں رہا، اور حلال کا مال جب نہیں ہوگا تو وہ نماز بھی نہیں ہوگی اور حج بھی نہیں ہوگا، جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو برکتیں خدا کیوں دے گا؟ تو جو شرائط ہیں حج کی عملاً اور اعتقاداً وہ یہ ہیں، اور اس کے بعد جس چیز کو عورتوں اور مردوں میں حج کا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں بھی حج کے تمام افعال مردوں کی طرح کریں گی، البتہ 10 کام ایسے ہیں جن میں وہ مردوں سے مختلف ہیں، اور 2 چیزیں مزید ایسی ہیں جو خواتین ہی کے لیے ہیں، اور یہ 12 چیزیں کل بنتی ہیں عورتوں اور مردوں کے حج میں مختلف، اور اکثر ائمہ حنفی فقہا رحمہ اللہ کے علاوہ بھی اس طرف گئے۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ احرام باندھتے ہوئے مرد اور عورت کے معاملے میں فرق ہے، عورتوں کو مردوں کی طرح تہمت باندھنا اور چادر اوڑھ لینا یہ ممنوع ہے، ان کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، اور خواتین اپنے روز مرہ کے سلے ہوئے کپڑے جو حسب عادت وہ پہنتی ہیں وہی پہنے رکھیں گی، اور حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے خواتین کے لیے منع نہیں ہے۔ یہ کپڑے ان میں خوشبو نہیں لگائی جائے گی یا خوشبودار چیزوں میں رنگے نہیں جائیں گے، اگر خوشبودار کسی چیز میں رنگ لیے تو اس کو دھو لیا جائے اور خوشبو باقی نہ رہے، رنگ بے شک رہے۔ دیہات میں بعض اوقات خواتین ایسے کرتی ہیں، یہ مسئلہ انہی کے لیے ہے، ورنہ اب شہروں میں تو رنگنے کی بھی ایسی چیزیں نہیں رہیں، تو خوشبو نہ رہے کپڑوں میں، اور جو ان کے سلے ہوئے کپڑے ہیں خواتین کے بس وہی پہنیں گی، موزے بھی پہن سکتی ہیں، دستانے بھی پہن سکتی ہیں، جرابیں پہننے میں سردی کی وجہ سے یا ویسے بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھے جائیں گے اور یہ بہتر ہے، لیکن بہتر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ضروری ہے، بلکہ کوئی پہنتا ہے تو اسے، کوئی پہنتی ہیں خاتون تو اجازت ہے، ریشمی سلے ہوئے کپڑے بھی خواتین پہن سکتی ہیں، زیور پہننا چاہیں وہ بھی پہن سکتی ہیں۔ یہ پہلا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں کا الگ الگ معاملہ ہے۔ خواتین اگر زیور پہنتی ہیں حالت احرام میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کانوں کا زیور، گلے کا، ہاتھوں کا، اس پہ کوئی ممانعت نہیں، اور ریشمی کپڑے کوئی ممانعت نہیں ہے، جیسے بھی وہ کپڑے پہنتی ہیں اپنے گھر میں یہی چیز ہے، احرام ان کے لیے ان کی نیت ہے اصل میں۔ تو دوسرا معاملہ جس میں مرد اور عورت کا اختلاف ہے حج کا، وہ یہ کہ مرد اپنے سر کو ڈھانپیں گے نہیں اور عورتیں اپنے سر کو کھلا نہیں رکھیں گی، اور در حقیقت یہ احرام کی وجہ سے منع نہیں ہے، اگر احرام کی وجہ سے ممانعت ہوتی تو پھر یہ بھی ہوتا کہ اگر عورت کا سر کھلا ہے تو اس پہ کوئی فدیہ وغیرہ واجب آئے گا، جیسے مرد اگر سر کو ڈھانپ لے تو کتنی مدت کے لیے اس نے ڈھانپا ہے، پھر اس کے مطابق فتویٰ ہوگا کہ وہ کتنی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیا فدیہ دے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ احرام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل میں عورت کے سر کے بال یہ ستر ہیں، اگر وہ اجنبی مردوں کے سامنے اور ان مردوں کے سامنے جن سے اس کا نکاح درست ہے سر کے بال کھولے گی، کھلا رکھے گی، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ یہ جو اب رواج ہمارے یہاں چل پڑا ہے کہ عورتیں سر پر ایک کپڑا احرام کے لیے باندھتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ جو عورتوں کا احرام ہے یہ غلط بات ہے، عورتوں کے سر کے بال ستر میں شامل ہیں، انہیں ڈھانپ کر ہی رکھنا چاہیے کہ کسی غیر کی نگاہ اس پہ نہ پڑے، کیونکہ عورتوں کے سر کے بال ان کی زیبائش اور آرائش ہے اور وہ زیبائش اور آرائش چھپی رہنی چاہیے، سوائے اس کے کہ جن مواقع پہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جو سر پر ایک کپڑا باندھتی ہیں تو اصل میں یہ سر کے بالوں کی حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے، بلکہ باندھا جاتا تھا تاکہ اوڑھنی اور دوپٹہ اور چادر جو انہوں نے سر پہ لی ہے بار بار وہ سرکتی ہے تو اس سے بال نہیں ٹوٹیں۔ یہ اس وجہ سے تھا، اس وجہ سے نہیں کہ کوئی احرام میں بات ہے۔ اس لیے خواتین کو ویسے بھی اپنے بال مردوں سے چھپا کے رکھنے چاہیے، ڈھانپنے چاہیے، اس کا احرام سے تعلق نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ ظلم یہ ہے، ستم یہ ہے کہ حج میں یہ سر پہ کپڑا باندھ کے بعض عورتیں اسی کے اوپر سر کا مسا کر لیتی ہیں، بالوں پر اپنے تر ہاتھ نہیں پھیرتی، تو اس سے سرے سے وضو ہی نہیں ہوتا، تو جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور اگر اس صورت میں طواف کر لیا تو سوچئے پھر طواف بھی بغیر وضو کے ہوگا اور اس کی جزا واجب آئے گی، بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس لیے بہت ستم کی بات ہے کہ سر پہ خواتین کپڑا باندھ لیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں یہ عورتوں کا احرام ہے، اور وضو کرتے ہوئے اس کپڑے کے اوپر سے تر ہاتھ پھیر لیتی ہیں، بالوں کو نہیں چھوتی، یہ غلط چیز ہے۔ اس کپڑے کو کھول کے وضو کے وقت سر کے بالوں پر مسح خواتین کو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجنبی اور غیر محرم جو ہیں ان کے سامنے چہرہ بالکل ہی کھلا ہوا ہو، بلکہ جو بھی اوڑھنی اور چادر ہے اس کو اس طرح کر لیا جائے کہ چہرہ واضح طور پر کھلا ہوا نہ نظر آئے۔ تو یہ تو ہوئی دو چیزیں۔ تیسری چیز جو خواتین اور مردوں کے حج میں الگ الگ ہے حکم شریعت کا، وہ یہ ہے کہ تلبیحہ مرد بلند آواز سے کہیں گے اور عورت ایسے نہیں کہے گی، بلکہ وہ آہستہ اتنی بولیں تلبیحے کے الفاظ کو کہ وہ خود ہی سن لیں، اور اگر اجنبی نہ ہو، کوئی غیر محرم آدمی نہ ہو، تو پھر عورتیں بھی اونچی آواز سے تلبیحہ پڑھ سکتی ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ مثلا خاتون ہیں حالت احرام میں اور باقی بھی خواتین ہیں الگ کمرے میں، جیسے کہ ہوتا ہے وہ رہتی ہیں، وہاں کوئی خاتون بلند آواز سے تلبیحہ پڑھنا چاہیں کوئی ممانعت نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ یا انہوں نے احرام باندھا اور ان کے بیٹے اور شوہر اور ایسے سارے لوگ ہیں، تو ان کے سامنے اگر انہوں نے اونچی آواز سے تلبیحہ پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو تلبیحہ غیر مردوں کے سامنے اونچی آواز سے پڑھنا، یہ ہے منع۔ چوتھا فرق یہ جو ہے طواف میں ہے کہ مرد طواف کے جو چکر ہیں اس میں مضبوطی سے پاؤں رکھ کے اس طرح چلیں گے، خواتین کے لیے رمل نہیں ہے، اس طرح کا چلنا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب احرام مختلف ہے تو پھر ازدواء کا فرق ہی نہیں ہو سکتا، کہ جیسے مرد ایک کندھا ایک شانہ اس کے نیچے سے چادر احرام کی نکال کے دوسرے شانے پہ ڈال لیتے ہیں، اسے ازطباع کہتے ہیں. یہ بھی خواتین کے لیے نہیں ہے، اور یہ پانچواں فرق ہے خواتین اور مردوں کے درمیان. چھٹا فرق یہ ہے کہ حجر اسود پر مردوں کی کثرت جب ہوتی ہے تو اس وقت خواتین اس میں نہ جائیں، اور اگر خالی جگہ مل جائے تو وہ استلام کر لیں، حجر اسود کو بوسہ دے لیں، ورنہ اشارہ کر کے چل پڑے. یہ لکھا تو ہے فقہا نے چھٹا فرق، لیکن اس فرق میں اصل بات اتنی سی ہے کہ اگر عورتوں کا ہجوم ہو حجر اسود پہ تو پھر مرد بھی نہ جائیں. ممانعت دو طرفہ ہے، حج میں کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے، عمرے میں بھی آ جاتا ہے، کہ بہت سی خواتین حجر اسود کے گرد جمع ہو جاتی ہیں، اور ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اس کو بوسہ دیں اور اس سنت پر عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی. ایسے موقع پر مرد کو بھی نہیں جانا چاہیے. اصل بات اتنی ہے. اور اسی طرح ساتواں فرق بھی فقہا نے اگرچہ لکھا ہے کہ طواف کے ختم پر مقام ابراہیم پہ جب مرد زیادہ ہوں تو خواتین وہاں نماز نہ پڑھیں، مگر یہ بھی دو طرفہ بات ہے، کیونکہ اگر خواتین وہاں زیادہ ہوں گی، جیسے کہ بعض اوقات ہوتا بھی ہے، تو مرد وہاں سے ہٹ جائیں اور کسی جگہ الگ جا کر نماز پڑھیں. لیکن عمومی طور پر چونکہ غلبہ مردوں کا وہاں رہتا ہے، اس لیے یہ بتایا گیا ہے اور اس فرق کو واضح طور پر لکھا گیا. آٹھواں فرق جو خواتین اور مردوں کے حج میں ہے، وہ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے فرق ہے، کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سبز ستون آتے ہیں، جہاں پر مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ تیزی سے چلیں، خواتین کے لیے ایسا حکم نہیں ہے، وہ عام رفتار سے چلتی رہیں، انہیں شریعت نے اس چیز کا پابند نہیں کیا. یہ آٹھ فرق ہو گئے خواتین اور مردوں کے حج میں. اور نواں فرق یہ ہے کہ مردوں کا جہاں ہجوم ہو جاتا ہے صفا اور مروہ کی سیڑھیوں پر، خواتین وہاں بھی نہ جائیں. اور یہاں بھی دو طرفہ بات ہو گئی کہ اگر خواتین وہاں پر ان کا ہجوم ہے تو مرد بھی وہاں نہ جائیں. تو یہ اس درجے کا فرق جو ہے، یہ تو ہر جگہ کے لیے ہے، شریعت نے مکمل طور پر منع فرما دیا ہے اس بات کو کہ جہاں بھی عورتوں کے ہجوم اور ایسی چیزیں ہیں مرد بلا ضرورت نہ جائیں، اور جہاں مردوں کے ہجوم ہیں وہاں پر خواتین بلا ضرورت نہ جائیں. دسواں فرق پڑتا ہے حج میں، جب احرام سے نکلنے کے وقت سر کے بال کتراتے ہیں، اور سر کے بال کتروانا یا منڈانا یہ مردوں کے لیے ہے، اور خواتین کے لیے اتنا ہے کہ انگلی کی ایک پور کے برابر بال کٹا دیں، بس اس سے ان کا احرام کھل جائے گا. اور مرد کتنے بال کٹائے، یہ چیزیں تفصیل سے پہلے گزر چکی، تو یہ بھی ایک فرق ہے. دسواں فرق یہ لکھا ہے. یہ دس فرق تو ایسے ہیں جو خواتین اور مردوں کے حج میں ہیں. اور اس کے بعد دو چیزیں مزید ایسی ہیں جن مسائل کا تعلق خالصتاً خواتین سے ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کو سنیں، اور جو حج پہ ان کے ساتھ خواتین ہیں، بیوی ہے یا بیٹیاں ہیں، انہیں کسی ذریعے سے واسطے سے ان مسائل کو سمجھا دیں. یاد رکھیے، خواتین جو اپنے گھروں سے باہر نہیں آ سکتی، اپنی اولاد کی تربیت کی وجہ سے، اپنے گھر کے کاموں کی وجہ سے، شریعت کے ضروری مسائل مرد کے ذمے ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جا کر ان کو بتائے، ان کو سکھائے. اور اگر جو شریعت کے ضروری مسائل ہیں یہ اس نے اپنی خواتین کو نہیں بتائے تو قیامت میں یہ آدمی گناہگار ہوگا، پکڑا جائے گا اور اللہ کے ہاں اس کی گرفت ہوگی. مثلا نماز میں قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنا فرض ہے، اور بعض اوقات خواتین فرض نماز بیٹھ کر پڑھ لیتی ہیں، اس طرح نماز نہیں ہوتی. ظہر کے چار فرض ہیں اور فجر کے دو فرض ہیں. بعض اوقات خواتین ایسے کرتی ہیں کہ ایک فرض تو کھڑے ہو کے پڑھ لیا، دوسری میں بیٹھ کے. تو یہ جو قیام فرض تھا اس خاتون نے چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوئی. اب اسے یہ مسئلہ اس کے شوہر کے ذمے ضروری تھا کہ جا کے بتاتا کہ بھئی فرض یہ ہے، عورت نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور نہیں جا سکی وہ مارکیٹ میں، جا کر حساب کراتی. شوہر کے ذمے تھا کہ وہ حساب کتاب پوچھ کر اسے آ کر بتا دے کہ یہ چیزیں ہیں. اب شوہر صاحب تو بس اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے ہیں اور ان کو اس کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں کہ مہینے کا خرچہ کسی طرح بس پورا ہو جائے. اور شرعی مسائل کون خود نہیں سیکھتے، خواتین کو کہاں سکھائیں گے؟ تو اللہ اگر معاف کر دے تو اللہ کا تو معاملہ بالکل الگ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خود ہی جانتے ہیں. باقی قاعدے اور قانون کی روح سے تو بات یہ ہے کہ قیامت میں اگر اس عورت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فرض نماز کیوں نہیں ایسے ادا کی اور زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ شوہر سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے ذمے یہ ضروری تھا کہ اپنی خاتون کو جا کر یہ مسائل بتاتے. شوہر بننا اتنا آسان نہیں ہے صاحب، بہت سی ذمہ داریاں اللہ نے مرد کی رکھی ہیں اور چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو انسان پورا کرے. ایسے ہی یہ دو مسئلے جو خواتین کے لیے ہیں، ان کا تعلق اگرچہ انہی سے ہے لیکن شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو سمجھائے. اور یا بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں تو کسی ذریعے اور واسطے سے باپ، والد، بھائی انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسائل حج کے ہیں اور ان پر عمل ضروری ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو قربانی کے ایام ہیں، قربانی کے جو دن ہیں 10، 11 اور 12 ذی الحج، انہی میں اس عورت نے طواف زیارت کرنا ہے. اور ان تین دنوں میں 10، 11 اور 12 ذی الحج کو اگر وہ خاتون ایام میں ہوئی یا بچے کی ولادت ہو گئی اور وہ حالت نفاس میں ہیں، تو اب عورت یہ طواف زیارت جو فرض تھا اس میں تاخیر کریں گی، اور اس تاخیر کی وجہ سے ان پر کوئی دم واجب نہیں ہوتا. کیونکہ اس حالت والی خاتون کو مسجد میں داخل ہونا منع ہے، اس لیے وہ طواف نہ کریں. یہ ایک اصول کی بات ہے اور مسئلہ ہے کہ چونکہ ممانعت ہے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہونے کی، اس لیے وہ مسجد میں آ نہیں سکتی. جب آ نہیں سکتی تو طواف زیارت نہیں کر سکیں گی، اور طواف زیارت کے لیے قاعدے کے مطابق تین دن تھے، 10، 11 اور 12 ذی الحج، غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک. تو اب یہ پاک ہونے کا انتظار کریں گی، پھر جا کر طواف زیارت یہ کریں گی جو فرض ہے حج کا، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. مگر اس تاخیر کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان پر کوئی بھی فدیہ نہیں ہے، کوئی جنایت نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے، کوئی بھی ذبح نہیں کرنا انہوں نے، کیونکہ اس میں ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک حالت ہے فزیکلی جو ان پہ طاری ہوئی. اور صرف طواف زیارت ہی نہیں، کسی بھی طواف کی حالت میں، کسی بھی طواف کی حالت میں، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو، چاہے وہ عام حالات میں طواف کر رہی ہوں، اور حالت ایسی شروع ہو جائے ایام کی، تو انہیں چاہیے کہ اسی وقت طواف چھوڑ دیں اور مسجد سے باہر چلی جائیں، مسجد حرام سے. یہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا نا، کوئی بھی طواف ہو. ایک اور مسئلہ بھی اسی کے ساتھ سن لیجئے. یہ پہلا مسئلہ جو تھا اس کے ضمن میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. اور سعی جو کرنی ہوتی ہے وہ بھی طواف کے تابع ہے. عمرے کی سعی ہے مثلا، یا طواف زیارت کے بعد بھی تو سعی ہوتی ہے نا. یہ سعی طواف کے بعد ہی ہوگی نا، اس لیے وہ سعی بھی نہیں کریں گی. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، بڑا باریک سا فرق ہے اس کے بعد جو مسئلہ آ رہا ہے اس میں اور اس میں. کہ اگر خاتون کوئی طواف کر رہی ہیں، کوئی بھی طواف ہے، خواہ وہ عمرے کا ہے، خواہ وہ طواف زیارت ہے، خواہ وہ طواف اور کوئی ہے، جو عام سادہ طواف ہوتا ہے، اور انہیں اگر اندازہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ ان کے ایام کی حالت شروع ہو گئی ہے، تو اسی حالت میں جہاں پہ وہ ہیں اس طواف کو ختم کر کے وہ مسجد حرام سے باہر چلی جائیں. اور جس طواف کے بعد سعی کرنی ہے، عمرے کا طواف، طواف زیارت کے بعد پھر سعی ہے، عمرے کے طواف کے بعد بھی سعی ہے، تو اب سعی بھی نہیں کریں گی، چونکہ طواف ہی پورا نہیں ہوا تو سعی بھی نہیں کریں گی. ایک مسئلہ. اور اسی سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے طواف تو بالکل پاک حالت میں کیا، آخری چکر لگایا، بالکل پاک تھی اور ملتزم پہ دعا مانگ رہی تھی، زمزم پی رہی تھی، یا دو رکعتیں جو پڑھنی تھیں واجب تھیں ان پہ، اس دوران کوئی ایسی حالت شروع ہو گئی، تو سعی کرنے سے پہلے، طواف پورا ہو گیا ہے خیال کیجئے گا، اور سعی کرنے سے پہلے یا سعی کے دوران ایسی حالت شروع ہو گئی، تو اب یہ سعی پوری کریں گی کہ ان کا کرنا جائز بھی ہے اور صحیح بھی ہے، کیونکہ سعی کے لیے پاکیزگی لازمی نہیں ہے. سمجھے آپ کہ طواف کے لیے پاک ہونا شرط تھا، وہ ہو گیا. سعی شروع کی صفا اور مروہ کے درمیان، پہلا چکر شروع ہی کیا تھا، یا یہ کبھی شروع بھی نہیں کیا، لیکن طواف پاک ہونے کی حالت میں ہوا ہے، تو اب یہ اس کے بعد سعی کریں گی، خواہ وہ عمرے کی سعی ہو اور خواہ وہ طواف زیارت کے بعد والی سعی ہو، کیونکہ سعی کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں، حتیٰ کہ وضو بھی ضروری نہیں. یہ الگ بات ہے کہ پاکیزگی اور وضو کی حالت میں کیا جائے تو بہت اچھا ہے، صحیح ہو، لیکن سعی کے لیے کوئی یہ شرط اور فرض واجب کے درجے کی چیز نہیں. اور اس کے علاوہ، طواف کے علاوہ، وہ حج کے تمام افعال اپنے اپنے وقت پہ، اپنے اپنے مقام پر کرتی رہیں گی، خواہ ان کی کوئی بھی حالت ہو، کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ منا میں بھی جائیں گی، نماز نہیں پڑھ سکتی، نہ پڑھیں، اللہ کو یاد کرتی رہیں. عرفات میں بھی جائیں گی، اس حالت کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، نہیں پڑھیں گی، لیکن دعا، اللہ سے مانگنا، خدا کے سامنے گرگرانا، عاجزی اور اس عالی شان بارگاہ میں آنسو بہانا، اس کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اس لیے وہ حج کے تمام افعال اپنے اپنے وقت اور مقام کے مطابق کرتی رہے. ایسے ہی اگر احرام باندھنے سے پہلے ارادہ کر لیا حج کا، عمرے کا، یہ حالت شروع ہو گئی، یہ بچے کی ولادت ہو گئی، تو پھر وہ غسل کر کے اور مناسب بندوبست کر کے احرام باندھ لیں، اور طواف اور سعی کے علاوہ حج کے تمام افعال وہ ادا کریں. احرام بند گیا ان کا، بس وہ ایک کام طواف نہیں کر سکتی، جب طواف نہیں کر سکتی تو سعی بھی نہیں کر سکتی، باقی اللہ کو یاد کرتی رہیں گی. اور یہ جو طواف زیارت ان کا ہے اور سعی ہے، یہ پاک ہونے پر کریں گی، اور ان پر تاخیر کی وجہ سے کوئی دم واجب نہیں. اچھا، 9 نہیں 10 11 اور 12، تین دن تھے نا ذی الحج کے، یہ ان تین دنوں میں وہ کسی وقت پاک ہو گئیں، اور ایسا وقت تھا کہ وہ طواف زیارت کا اکثر حصہ کر سکتی تھی. غسل کا سامان کر کے مکہ مکرمہ پہنچ کے وہ طواف زیارت کر سکتی تھی، اکثر حصہ کر سکتی تھی، 4 چکر کم سے کم لگا سکتی تھی، اس کے باوجود انہوں نے سستی کی، تو اب دم واجب ہو جائے گا. فرض کر لیجئے 10 11 12 ذی الحج 3 دن تھے، تو 11 ذی الحج کو، 12 ذی الحج کی صبح میں وہ پاک ہو گئیں. اب ان کے پاس پورا دن پڑا ہوا ہے، اس دن میں وہ اگر فرض کیجئے منا میں تھیں تو مکہ مکرمہ جاتی ہیں، وہاں غسل کر کے کپڑے تبدیل کر کے یا جو بھی معاملہ ہے وہ جا سکتی ہیں طواف زیارت کرنے، اور کر سکتی ہیں، یا یہ کہ طواف زیارت کا اکثر حصہ 4 چکر لگا سکتی ہیں. اب جان بوجھ کے ایسے نہیں کیا تو گناہ بھی ہوا، اس پہ اللہ سے معافی بھی مانگنی ہوگی اور دم واجب ہوگا. اور ان قربانی کے دنوں میں طواف زیارت انہوں نے کر لیا، وہ جو ابھی پہلے 2 مسئلے بیان کیے تھے نا، عرض کیا تھا کہ بڑا باریک سا فرق ہے کہ سعی کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے اور طواف کے لیے ہے. ہم اسی مسئلے کی طرف پھر آ رہے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں 10 11 12 ذی الحج کو طواف زیارت کرنے کے بعد اب حالت ناپاکی کی شروع ہو گئی. تو ابھی تو سعی باقی ہے، تو سعی کو یاد رکھیے اسی حالت میں کر لینا چاہیے، اور یہ افضل ہے خواتین کے لیے. بہت سی خواتین جو مسائل لکھتی ہیں یا پوچھتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ حج میں طواف زیارت کی سعی کر لی تھی، اس کے بعد طواف زیارت کر لیا تھا، اور اس کے بعد ایسی کیفیت شروع ہو گئی اور سعی نہیں کی ہم نے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ طواف زیارت اگر پاکی کی حالت میں کیا ہے تو سعی کو اب یہ حالت شروع ہو گئی ایام کی، اسی حال میں کر لیں، اور یہ افضل ہے تاکہ قربانی کے جو ایام ہیں نا 10 11 12 ذی الحج، ان کے اندر اندر ہی سعی ہو جائے. یہ انہیں کر لینا چاہیے، یہ افضل ہے ان کے لیے. اور اگر کسی خاتون نے نہیں کی تو اس کے بعد سعی وہ کریں گی، 12 ذی الحج بھی گزر گیا، اب اس کے بعد جب پاک ہو جائیں گی پھر سعی کریں گی. اور یہ بھی خیال کر لیجئے گا کہ پھر ان پر اس وقت بھی شریعت نے کچھ واجب قرار نہیں دیا، کوئی دم کی ادائیگی وغیرہ وہ نہیں کریں گی، نہ کوئی صدقہ ان کے ذمے ہے نہ کچھ اور چیز ہے. افضل تو یہی تھا کہ وہ طواف زیارت سے فارغ ہوتے ہی صحیح کر لیتی، لیکن انہوں نے کیا کیا، طواف زیارت کر لیا، پاک تھیں، پھر ایسی حالت شروع ہو گئی تو انہوں نے صحیح چھوڑ دی. انہوں نے کہا اب جب بھی پاک ہوں گی تب صحیح کر لوں گی. قربانی کے دن 10 11 12 ذی الحج گزر گئے اور اب وہ صحیح کے لیے آئی ہیں، تو صحیح اب کر لیں، ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. یہ تو ایک مسئلہ جس کے ضمن میں کئی ایک مسائل آئے. یہ مردوں کو پتا ہونا چاہیے جو اپنی بیویوں کو خواتین کے ساتھ جاتے ہیں حج کے لیے، تاکہ وہ انہیں بتا سکیں. ایک مسئلہ اور ہے جو خواتین کے معاملے میں عرض کیا تھا نا، 2 مسائل. دوسرا کہ اگر ایام کی حالت میں خاتون کے ہمراہ جو لوگ ہیں ان کی سیٹس ہو گئیں، وہ اپنے وطن واپس جا رہے ہیں اور یہ ابھی پاک نہیں ہوئی. تو طواف وداع جو واجب تھا سب پر, مردوں پر عورتوں پر, اس خاتون کے ذمے واجب نہیں رہے گا. یہ طواف وداع اس کا ساقط ہو جائے گا. اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ خاتون بیت اللہ میں مسجد حرام کے کسی بھی دروازے پر آئیں اور دعا مانگیں اور چلی جائیں. ہے یہ واجب طواف وداع, لیکن ان کی حالت کی وجہ سے اس کا وجوب ساقط ہو گیا, شریعت نے اس سے یہ حکم اٹھا لیا. اور یہ واجب ترک ہونے کے باوجود ان پر دم واجب نہیں ہے. اس کو چھوڑ دینے سے طواف وداع کو ان پر کوئی بھی فدیہ واجب نہیں آئے گا, اور اس حالت میں وہ بس صرف دعا مانگیں گی باہر کسی دروازے پہ کھڑی ہو کے, تاکہ بیت اللہ کی زیارت ہو جائے اور چلی جائیں. یہ تو ہوئی ایک صورت. دوسری صورت اس کی یہ بھی ہے کہ جانا ہے, فرض کر لیجئے جدہ مکہ مکرمہ سے یا مدینہ منورہ سے, اب تو انٹرنیشنل فلائٹس چلنے لگی, ایئرپورٹ جانا ہے ظہر کے بعد, عصر کے بعد, اور یہ لوگ طواف وداع کر کے صبح ہی فارغ ہو کے چلے آئے تاکہ دو تین گھنٹے میں اپنے سامان باندھیں اور چلیں, اور اس دوران ابھی مکہ مکرمہ میں ہی تھی اور مکہ مکرمہ کی آبادی سے نکلنے سے پہلے ہی یہ پاک ہو گئیں, تو غسل کر کے ان کے لیے ضروری ہے کہ واپس آ کر طواف وداع کریں, اپنے گھر سے آئیں اور طواف وداع کریں. حتیٰ کہ سامان ان کا گاڑی کے لیے جا چکا تھا اور گاڑی روکی جا سکتی تھی, اپنی پرائیویٹ کار ہے یا وہاں سے جیسے گاڑیاں کرا لیتے ہیں لوگ, تو یہ غسل کریں اور غسل کر کے پھر آئیں اور طواف وداع کریں, واجب ہے. ہاں مکہ مکرمہ کی حدود سے نکل گئیں تو پھر واجب نہیں ہوگا. طواف وداع اصل میں واجب تھا, اللہ تعالی نے انہیں سہولت دی تھی, ان سے ثابت کر دیا تھا اس حالت کی وجہ سے جو ان پہ حالت طاری تھی, اور اب وہ حالت ختم ہو گئی اور ابھی یہ مکہ مکرمہ میں ہیں, تو ان کے ذمے خاتون کے ضروری ہے کہ آئیں غسل کریں اور واپس جا کر طواف وداع کریں. یہ تھے وہ دو مسئلے جو خالصتاً خواتین سے تعلق رکھتے ہیں, اور پہلے 10 مسائل جو تھے وہ مردوں اور عورتوں کے اختلاف, اور ان میں بھی حقیقتاً 7 مسائل ہیں. بہرحال چونکہ فقہا نے لکھی ہیں یہ تفصیلات, اس لیے عرض کر دی گئیں. یہ کل 10 یا 12 فرق آپ کہیے خواتین اور مردوں کے درمیان حج کے مسائل میں مختلف ہیں. اب اس کے بعد 3 چیزیں حج کے بیان میں باقی رہ گئیں. ایک بچوں کا حج, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضری, اور وہ جو ترتیب واجب ہے یا نہیں. بچوں کے حج کے متعلق اب یہ دیکھیے کہ جو بچے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو بالکل ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اور ایک ذرا سمجھدار بچے ہوتے ہیں, بالغ نہیں ہوتے مگر سمجھدار ہوتے ہیں. تو یہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں, لڑکے لڑکیاں, یہ نیت بھی نہیں کر سکتے, حج کے افعال بھی خود نہیں کر سکتے, اتنا عقل اور شعور بھی نہیں ہے, تلبیہ کے الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے, یہ سارے بچے ایک, اور سمجھدار لڑکے اور لڑکیاں جو نیت کر سکتے ہیں, افعال حج خود ادا کر سکتے ہیں, یہ دوسری قسم ہو گئی. تو جو پہلی قسم کے بچے ہیں وہ تو بالکل ہونا نہ ہونے کے برابر میں, یعنی نفلی حج کہہ لیجئے یا ثواب کے درجے کی بات کہہ لیجئے, ان کا سارے بچوں کا اصولاً ادا کیا ہوا حج واقع نہیں ہوتا, نفلی حج ہو جاتا ہے, خواہ سمجھدار بچے ہیں یا بے سمجھ بچے. تو جو بالکل ہی شعور نہیں رکھتے ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور سمجھدار بچے، ناسمجھ بچوں کو تو آپ زیارت کے لیے لے جاتے ہیں برکت کے لیے بس، اور سمجھدار بچے جو ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے خود حج کا احرام باندھا اور افعال ادا کر لیے حج کے، تو اس کے حج کا احرام، اس پہ پابندیاں لگیں گی، لیکن اس کا یہ حج فرض نہیں ہوگا بلکہ نفلی حج ہو جائے گا. اور سمجھدار بچہ جن کاموں کو خود کرنے پر قدرت رکھتا ہے ان میں اس کی طرف سے نائب بننا جائز نہیں. مثلاً احرام وہ باندھ سکتا ہے، اس کی طرف سے احرام باندھنا جائز نہیں ہوگا. اور جن کاموں کو وہ خود کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ان میں نیابت جائز ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ بچے کے ساتھ جو اس کا ولی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، تو جو سب سے قریبی ولی ہے، مثلاً بھائی کی موجودگی میں باپ زیادہ قریب ہے نا، تو وہ اس بچے کی طرف سے نیت کرے گا اور احرام باندھنے سے پہلے وہ بچے کا احرام باندھنے سے پہلے بچے کے کپڑے اتار کے اس کو چادر اڑا دے، تہمت بندوا دے، اور اس کی طرف سے اس کا ولی احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ دے. تو باپ جو احرام کی نیت کرے گا کہ اے اللہ میں حج کرتا ہوں یا یہ بچہ حج کرتا ہے، میں اس کی طرف سے نیت کرتا ہوں، تو جس حج کی یا عمرے کی نیت کرے گا وہ اس بچے کی نیت ہو جائے گی. اب بچے پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. تو اس ولی کو چاہیے جو اس کے ساتھ ہے کہ بچے کو احرام کی ممنوعات سے بچاتا رہے. مثلاً خوشبو لگانا ہے یا اور جو بھی چیزیں احرام کی پابندیاں ہیں، اس سے بچے کو بچاتا رہے. اور اگر بچے سے کوئی ایسی چیز ہو بھی گئی، خوشبو لگا لی فرض کر لیں، تو اس کی کوئی جزا اس بچے پہ بھی واجب نہیں ہوگی اور اس کے ولی پر بھی واجب نہیں ہوگی. یہ رخصت اور سہولت دی ہے شریعت نے. اور اس بچے کا جو ولی ہے اس کو ساتھ لے کے حج کے تمام افعال ادا کرائے. جن افعال میں نیت کی ضرورت ہے خود نیت کرے گا. طواف سے پہلے خود نیت کر لے، سعی سے پہلے خود نیت کر لے بچے کی طرف سے. اور طواف میں جو نیت کرتا ہے تو اب بچے کو ساتھ طواف کرائے. اور بچہ فرض کر لیں سو جاتا ہے، بچہ فرض کر لیں طواف نہیں کر سکتا رش کی وجہ سے یا گھبراہٹ کی وجہ سے، یا وہ اتنا پیدل نہیں چل سکتا، تو اب ولی خود اس کے طواف کو کرے گا. اور جو کام حج کے بچہ خود کر سکتا ہے بس ولی کی مدد کی ضرورت ہے تو یہ کرائے. مثلاً رمی کرنی ہے نا حج میں، تو بچے کے ہاتھ پر کنکریاں رکھ دے، ایک کے بعد ایک رکھتا جائے کہ بیٹے یہ ماریں اس کنکری کو ایسے. تو جو کام صرف مدد کے ذریعے ولی بچے کو کرا سکتا ہے بچے سے وہ کام کرا لینے چاہیے، جیسے رمی کی ابھی مثال دی. اور رہ گئے طواف کے بعد دو رکعتیں پڑھنی، تو یہ دو رکعتیں جو ہیں نماز ہے نا، اب اس میں بچے کی طرف سے ولی نہیں پڑھ سکتا، بچہ بھی نہیں پڑھ سکتا، تو یہ دونوں رکعتیں ختم ہو جائیں گی. طواف کرے بچے کی طرف سے، بچے کو بھی ساتھ طواف کرائے. البتہ یہ جو دو رکعتیں پڑھنی تھیں نہ ولی کے ذمے ہے اور نہ بچے کے ذمے، اس لیے بچے کا حج یہ ہے جو بہت آسان ہے. اور خلاصہ یہ ہے کہ جو کام بچہ کر سکتا ہے اسے بچے سے کرایا جائے اور ولی اس کی مدد کرتا رہے. اور جو کام بچہ نہیں کر سکتا ولی اس کی طرف سے کر دے گا، نیت کا کرنا ہے، اسی طرح تلبیہ کا پڑھنا ہے، اور اگر بچہ پڑھ سکتا ہے تو آہستہ آہستہ ولی ایک ایک لفظ کہہ کے اسے تلبیہ پڑھواتا رہے، اس طرح بچے کے حج کا، سمجھدار بچے کے حج کا احرام بند جائے گا، منعقد ہو جائے گا اور اس کا حج بھی ہو جائے گا، لیکن یہ سب نفلی ہوگا، بچے کو بالغ ہونے پہ اپنا حج کرنا جبکہ دیگر شرائط اس میں پائی جاتی ہوں اس کے ذمے واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ حج کی ان تمام تفصیلات کے بعد دو چیزیں ہیں رہ گئیں، اور وہ ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضری، اور ایک وہ جو کئی ایک حضرات نے لکھا ہے کہ حنفی فقہا اس ترتیب کو واجب کیوں قرار دیتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 10 ذی الحج کے اعمال میں حج میں اگر ترتیب نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو آخر یہ لوگ کیوں اسے واجب کہتے ہیں؟ اس کا جواب یا اس کی بحث رہ گئی، یہ انشاءاللہ باتیں آئندہ نشستوں میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔